سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع صرف تین آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں نماز جمعہ اور خطبہ، اس کا اہتمام کرنا اور جمعے کے نماز کے لیے اہمیت سے جانا، اس کی تاکید کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جب نودیا پکارا جائے، نودیا ماضی مجھول ہے اور ندا سے ہے کہ جب پکارا جائے، لسلاتی نماز کے لیے. تو نماز کے لیے پکارنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اذان. شاباش. تو نماز کی پکار جو ہے اس سے مراد ہے اذان، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے. کب؟ ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے نا، تو یہ وہ پانچ وقت کی نماز مراد نہیں ہے، بلکہ من یوم الجمعاتی، جمعے کے دن کے لیے، جمعے کے دن کی نماز کے لیے. اور جمعہ کا لفظ جو ہے جی میم عین سے ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی نماز ہوتی ہے ظہر کے وقت جس میں تمام مسلمان جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ یوم ال جو ہے وہ جمعہ، اور پھر جمعہ کی نماز جو ہے وہ کہا جاتا ہے. فس آؤ، پس بھاگو. اب صحیح جو ہے سین عین یا سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کے معنی عام طور پہ جیسے دوڑنے کے سمجھے جاتے ہیں، صحیح کرنا، دوڑنا، حج اور عمرے میں بھی آپ لوگ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ صحیح سے مراد محض دوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اصلاً کسی کام کو مستعدی سے اور سرگرمی کے ساتھ چوکو چوبند ہو کر کرنا، ایکٹیونیس دکھانا، کسی کام کے لیے اہتمام کرنا اور تیزی تیزی سے اہتمام کے ساتھ وہ کام کرنا، اس کو صحیح کہتے ہیں. تو فسعو، صحیح کرو، کوشش کرو، دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. اور ذکر جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ نماز لی جاتی ہے. آقم الصلاۃ لذکری، بس میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو یہ لفظ جو ہے اس سے آپ متعارف ہیں کہ نماز کو اللہ تعالیٰ ذکر کہتے ہیں، اور اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ نماز ہے. لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد خطبہ اور نماز ہے. کیوں خطبہ اور نماز ہے؟ کہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم جو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ چار رکعتیں ہوتی ہیں. لیکن جمعے کے دن جو ہے اس کی دو رکعتیں جو ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں. تو دو رکعتوں کی جگہ خطبہ ہوتا ہے، اور دو رکعتیں جو ہیں پھر ہم جمعے کی نماز میں ادا کرتے ہیں. تو جو خطبہ ہے نا، دراصل وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی ایک شکل ہے. چار رکعتیں جمعے کے دن کم ہو کے جب دو رہ جاتی ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز ظہر کی نماز کے قائم مقام ہے. یاد رکھیے گا، جمعے کی نماز کس کے قائم مقام ہے؟ ظہر کی نماز کے. ظہر کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ چار. جمعے کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ دو. اب وہ دو جو کم ہو جاتی ہیں تو اس کی جگہ خطبے نے لی ہے. اس لیے جو خطبہ ہے یہ بھی بہت اہم ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو کیا کریں؟ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. وذر اور چھوڑ دیجئے. تو وزر کا لفظ جو ہے یہ امر یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ وزر البئی، اور آپ سب جو ہیں وہ چھوڑ دیں بے کو. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر یہ جو واو زال را کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ چھوڑنا. اب چھوڑنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ویسے یوں دیکھیں تو چھوڑنے کے لیے اور بھی بہت سے لفظ ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وزر کا لفظ جو ہے یہی کیوں استعمال کیا، کوئی اور لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس لیے کہ چھوڑنے کے لیے قرآن میں سات لفظ آئے ہیں، اور وزرا کا لفظ جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، इसका सिर्फ मजारे और अमर इस्तेमाल होता है, माजी इस्तेमाल नहीं होता। इसका इस्तेमाल दो सूरतों में होता है। नंबर एक, किसी चीज को हकीर समझकर छोड़ देना, किसी चीज को हकीर समझकर छोड़ देना। तो अब क्या है कि वजर उल बे और बे को छोड़ दें, तो बे जो है ये जवील अजदाद में से है, ये खरीदो फरोख्त के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो खरीदो फरोख्त को तुम जो है वो अहम समझते हो ना, खरीदना और बेचना, लेन देन करना। अब आप देखें कि आम तौर पे ये जो लेन देन होती है ये क्या है, तिजारती तो है, तो इसको लोग क्या समझते हैं, बहुत मुफीद समझते हैं, बहुत अहम समझते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं खरीदो फरोख करने वाले। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं वजरुल बे, तो बे को हकीर समझकर छोड़ दो। बे अहम नहीं है, तुम इसको अहम समझ रहे हो, लेकिन इसको हकीर समझकर छोड़ दो। और वौजाल रा के दूसरे मानी होते हैं किसी को काम के करने पर जो है वो किसी इतराज या मदाखलत की इजाजत ना देना। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट। लेट मी डू दिस का क्या मतलब है कि तुम कोई बात ना करो, तुम बीच में मत आओ। तो ये है यहां पे क्या मानी कि वजरुल बे, खरीदो फरोख छोड़ दो। जालिकुम के खरीदो फरोख छोड़कर अल्लाह के जिक्र, नमाज जुमा के लिए तैयारी करना, एहतमाम करना, उसके लिए सही दिखाना और सरगर्मी के साथ चौको चुबंद होकर उसके लिए एहतमाम करना, तो ये चीज जो है ना खैरुल्लकुम, ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। खैर भी इसम, कौन सा सीगा है खैर, इसम तफ़सील का, कि ये सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर, कि ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, कि तुम समझते हो कि ये दुनिया, तिजारत, ये माल ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये तुम्हारे लिए कि नमाज जुमा का अहतमाम तुम करो, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये बेहतर कैसे पता चलेगा तुम्हें, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानो, अगर तुम जानो। तो असल में ला इल्मी होती है ना, तो किसी चीज की कदरों कीमत का एहसास नहीं होता कि कोई चीज इतनी कीमती है, इतनी आला है, इतनी अच्छी है, इल्म नहीं होता। और जब इल्म होता है तो उस वक्त जो है फिर इंसान उसकी कदरों कीमत का एहसास करता है। काश के तुम जानो, अगर तुम जानो। फाइजा पस जब कुदियत सलातु, पस जब अदा कर चुको नमाज, जब पूरी हो चुके नमाज, फन तशिरू, फिर फैल जाओ। अब जब नमाज जो है वो पूरी हो गई है तो फिर क्या करें कि अब जो है फैल जाएं, फैल जाएं। और फैलना कहां पे है, जमीन में, फिल अर्दी में जमीन, वब्तगू, और तलाश करो और ढूंढो, मिन फज़लिल्लाहि, अल्लाह के फजल से, वज़कुरुल्लाह, और याद करो अल्लाह को, कसीरन, बहुत ज्यादा, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद के तुम फलाह पा जाओ। अब देखिए कि इन दो आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो पहली बात जो कही वो क्या, कि ईमान लाने वालों को मुखातिब किया, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। तो मेरा और आपका कुरानी नाम कौन सा है, ईमान वाले, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। अपना अपना मुहासबा करें कि क्या मैं ईमान लाई हूं, क्या मेरे सीने में ईमान जो है वो धड़कता है, दिल तो धड़कता है, क्या ईमान भी पारे की तरह हरकत करता है। ईमान किसी साकित और जामिद शय का नाम नहीं है। जो चीज साकित और जामिद होती है, जैसे पानी, जोहड़, तालाब, पानी उसका रुका रहता है, साकिन है, तो उसमें कीड़े मकोड़े अंडे दे देते हैं, उसमें एक सड़ांद और बदबू पैदा हो जाती है, एक ताफुन उठता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर वो पानी जो है वो रवां दवा होता है, चलता रहता है, तो वो क्या है, जुए शीर होता है, वो कैसा होता है, आबे शीरी होता है, और वो उसके अंदर एक हरकत होती है, वो पाकीजा होता है, लोगों के लिए फायदेमंद होता है। तो ईमान जो है वो हरकत का नाम है, जिंदगी का नाम है। ईमान एक इनकलाब का नाम है कि जब जादूगरों ने ईमान को कबूल किया तो वो कैसे बन गए, उन्होंने फिर फिरौन की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ला देरा, कोई परवाह नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जो चाहे कर ले, अब ईमान इस दिल से निकल नहीं सकता, फांसी देनी है तो फांसी दे ले, जैसे जैसे चाहे कर ले। थोड़ी देर पहले वो पूछ रहे थे कि हम जब ये करतब दिखाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें कितना हमारा मुआवजा होगा। और थोड़ी देर के बाद, लम्हे भर के फर्क के बाद, कुछ ही अरसे के बाद, जब वो ईमान ले आते हैं, फिर कहते हैं कि अब तो जान की बाजी भी लगाने को तैयार है, जो चाहे कर ले। तो इसको ईमान कहते हैं। मुसलमानों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने कलमा पढ़ लिया, तुम ईमान ले आए हो, तुम्हारा ईमान कैसा है जरा सोचो तो सही, तुम्हारा ईमान कैसा होना चाहिए। इजा नूदिया लिस्सलाती, दूसरी बात क्या कही गई जा रही है कि नमाज के लिए मनादी जब हो, नमाज के लिए जब तुम्हें पुकारा जाए, जब अजान हो, तो क्या करना है कि अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ जाना चाहिए। अब आप देख लें कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह नो कहते हैं कि मुसलमान जब मदीना आए तो नमाज के लिए यूं ही जमा हो जाया करते, एक वक्त ठहरा लेते, नमाज के लिए अजान नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने इस बारे में गुफ्तगू की तो बास कहने लगे नसारा की तरह एक घड़ियाल बना लो, और बास कहने लगे यहूद की तरह एक बिगल बना लो। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने कहा एक आदमी क्यों नहीं मुकरर कर लेते जो नमाज के लिए निदा कर दिया करे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद करते हुए हजरत बिलाल रजी अल्लाह उन्होंने से फरमाया बिलाल उठो और नमाज के लिए आजान दो। तो ये हदीस जो है ये बुखारी की रवायत है। फिर इसी तरह एक मौके पे आपने फरमाया अजान सुनने के बाद जो शख्स ये दुआ करे अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल क़ाइमा आती मुहम्मदन अल वसीला वल फदीला वबअसु मकामन महदूदन अल्लज़ी वत्ता, जो शख्स ये दुआ करेगा तो कयामत के दिन मेरी शिफात का मुस्तहिक होगा। ये बुखारी की रवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल तो रात रहे से सहरी की अजान देता है, और जब तक उम्मे मक्तूम का बेटा अजान न दे तुम लोग खाते पीते रहो। और उम्मे मक्तूम के बेटे अब्दुल्ला अंधे थे, वो उस वक्त तक अजान न देते जब तक लोग ये ना कहते कि सुबह हो गई सुबह हो गई। ये भी बुखारी की रवायत है। बहरहाल तो अजान जो है वो क्या है कि अजान मुअज्जिन जब अजान देता है तो उसकी अजान क्या है, पुकार है, हैया लस्सलाह हैया लल्फलाह, कि नमाज और फलाह की तरफ आओ, भागो दौड़ो। तो अब कहा जा रहा है कि जब जुम्मे के लिए अजान दी जाए, इजा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमाती, जुम्मे के दिन जब अजान दी जाए तो अजान सुनने के बाद क्या करें, फसअउ इला जिक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ जो है वो दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ सरगर्मी दिखाओ। यहां पर ये बात समझना जरूरी है कि यहां पे ये जो बात कही जा रही है कि जब जुमे की नमाज के लिए मनादी हो तो फिर तुम जो है वो नमाज के लिए दौड़ो, तो ये याद रहे कि वहां के लोग जो थे मदीना के, वो जुमे की नमाज भी पढ़ रहे थे और उसके लिए अजान भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि कहा जा रहा है कि अजान दें इसके लिए और फिर तुम जुमा पढ़ना शुरू कर दो। तो पहले से ये दोनों चीजें जारी थी, नमाज की मनादी भी और जुमे की मखसूस नमाज भी। लेकिन एक गलती हो रही थी, और वो गलती क्या कि जुमे की मनादी सुनकर नमाज के लिए दौड़ने में तसाहुल बरतना और खरीदो फरोख्त में लगे रहना। क्यों, आगे आया ना कि फसअउ इला जिक्रिल्लाही वजरुल बैए, कि अल्लाह के जिक्र की तरफ तुम दौड़ो, और जिक्र से मुराद खुतबा और नमाज है, क्योंकि जुमे के दिन जुमे की नमाज जो पढ़ी जाती है वो दो रकतों पर मुश्तमिल है, और वैसे जोहर की नमाज चार रकते होती हैं, तो खुतबा जो है उसने जैसे दो रकतों की जगह ली है, तो खुतबा اور پھر نماز. تو تم اس کی طرف جو ہے وہ بھاگو, دوڑو کرو. تو خاص طور پر یہاں پہ جمعے کی نماز کی اہمیت جو ہے نا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ فرض سمجھ کر اس کو اس کی طرف جو ہے وہ دوڑیں. تو جمعہ جو ہے یہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے. زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم عروبا کہا کرتے تھے. اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا. مورخین کہتے ہیں کہ کعب بن لوئی یا قصہ بن کلاب انہوں نے بھی اس دن کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا, کیونکہ اس روز وہ قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا. اور یہ جو قدیم نام تھا اہل عرب کے ہاں کیا نام تھا, عروبا. بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا. تو نام کی حقیقی تبدیلی کب ہوئی, جب اسلام آیا تو عروبا کی بجائے پھر اس کا نام جو ہے وہ کیا رکھ دیا گیا, جمعہ کا دن, جمعہ جو ہے اس کا نام رکھ دیا گیا. اور اس سلسلے میں کہ یہ جو جمعہ کا نام رکھا گیا ہمیں اور کیا بات پتا چلتی ہے, یہ بات بھی ہمیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, جو پہلے آیا اس کا نام پہلے اور جو بعد میں آیا اس کا نام بعد میں, لوگوں کی آمد کے اعتبار سے نام لکھتے رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ جو شخص دوپہر کا وقت شروع ہوتے ہی جمعے کے لیے روانہ ہو گیا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے گویا کہ اس نے گدنا یعنی اونٹ کی قربانی پیش کی. پھر جو اس کے بعد آیا اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے گائے کی قربانی پیش کی. اس کے بعد آنے والے کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے مینڈا قربانی میں پیش کیا. اس کے بعد آنے والے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے مرغی پیش کی. اس کے بعد آنے والے کا ثواب ایسا ہے گویا اس نے انڈا پیش کیا. اور پھر جب امام اپنے حجرے سے ممبر پر آنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ جو جمعہ ہے یہ کیا ہے, مسلمانوں کی جو ہے وہ شان و شوکت کا دن ہے, مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن ہے ایک طرح سے. ایسے کہ کیونکہ اس میں خطبہ بھی شامل ہے نا, تو اجتماعی طور پر مسلمانوں کو ان کے نسل بلین, ان کے مقصد زندگی, وحدت اور جو بھی اجتماعی مسائل ہیں اگر امام ان کو اپنا ٹاپک بنائے تو مسلمانوں کے اندر وحدت, ایمان, یکجہتی, ترقی, آخرت کا شوق اور دنیا کی بے ثباتی, یہ سارے مقاصد اس سے جو ہے پھر حاصل کیے جا سکتے ہیں. اچھا آپ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کا مخصوص کرنا, یہ جیسے اسلام سے پہلے بھی کچھ لوگ کرتے تھے. ہاں, اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن مقرر تھا اور جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن مقرر تھا. تو کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں مل کر سوچنے لگے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا دن مقرر کرنا چاہیے کہ ہم اکٹھے جو ہیں وہ بیٹھیں اور پھر غور و فکر کریں. تو پھر اس سلسلے میں جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تو بات وغیرہ کرتے. تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو مسعود انصاری کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم رسول اللہ پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہو چکا تھا, لیکن اس وقت آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کہ مکہ میں اجتماعی عبادت ادا کرنا ممکن نہ تھا. تو اس لیے آپ نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں. چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت موسیٰ بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پہلا جمعہ پڑھا, ایک روایت تو یہ ہے. اور جو ہے وہ حضرت کعب بن مالک اور ابن سیرین کی روایت یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے مدینہ کے انصار نے بطور خود قبل اس کے کہ حضور کا حکم ان کو پہنچا ہوتا آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کیا کریں گے. اس غرض کے لیے انہوں نے یہودیوں کے سب اور عیسائیوں کے اتوار کو چھوڑ کر جمعے کا دن منتخب کیا. اور پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ نے بنی بیازہ کے علاقے میں پڑھا جس میں 40 آدمی شریک ہوئے. یہ روایت ہے مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان کی. تو گویا کہ اسد بن زرارہ نے حکم آنے سے پہلے ہی مل کر مسلمانوں نے جب پڑھا تو انہوں نے قیادت کی، اور جب وہ فرض ہوا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے. اچھا، اس سے پھر کیا بات پتا چلتی ہے کہ اسلامی ذوق خود اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا، مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں، اور یہ بھی اسلامی ذوق کا تقاضا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم عیسائیوں کی یا یہودیوں کی نقالی نہ کریں، اپنی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو مسلمان جو ہے اپنی قدروں میں، اپنی روایات میں، اپنی جو ہے وہ شعار میں اور عبادات میں، طور طریقوں میں، وہ دوسری قوموں کی نقالی نہیں کرتے. اس طرح پھر ذہن غلام ہو جاتے ہیں، جسم غلام ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ پھر ساری چیزوں میں ہی غلامی شروع ہو جاتی ہے. تو جو دوسری قومیں ہیں مسلمان، ان کی نکالی نہیں کرتے. ایسے کیسے ہو گیا کہ ابھی میں کل پرسوں ایک دعوت پہ گئی ہوئی تھی تو برائڈل شاور کی بات ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے بیبی شاور کی بات ہو رہی تھی، اور وہ مسلمان ہیں لڑکیاں اور عورتیں، اب یہ بیبی شاور، برائڈل شاور، اور مدر ڈے کی آج کل بڑی دھوم ہے، اور ہماری مسلمان مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ بچے نے مدر ڈے پر جو ہے وہ مجھے یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی دی ہے، اور بچے نہ دے تو مائیں ناراض ہو جاتی ہیں کہ مدر ڈے پہ باہر کھانا کیوں نہیں کھلایا. تو مسلمانوں کے لیے تو ہر دن مدر ڈے ہے، مسلمان اولاد کے لیے اس کے والدین کی خدمت اس طرح سے ہے کہ ہر صبح مدر ڈے، ہر شام مدر ڈے، ہر صبح فادر ڈے اور ہر شام فادر ڈے، کیونکہ وہ جنت کے دروازے ہیں. اگر ان کو راضی کیا تو دو دروازے صبح جو ہیں وہ جنت کے کھلے ہوئے ہیں، اگر والدین دونوں میں سے ایک ناراض ہے تو اس حال میں مسلمان اولاد صبح کر رہی ہے کہ اس کے لیے جہنم کے دو دروازے یا دو میں سے ایک کھلا ہے. اور اسی طرح پھر شام، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو اس کا جو ہے وہ نچوڑ بتا رہی ہوں. تو بہرحال ہمارا کام کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر چیز میں اپنا ایک تشخص برقرار رکھتے ہیں، اپنا ایک وقار برقرار رکھتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی ذہنیت تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ مل کر کچھ کریں جو چیز ان کو جو ہے وہ اکٹھا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے، ان میں سے ایک جمعے کی اقامت بھی تھی. مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے پیر کے دن آپ قبا پہنچے، 4 دن وہاں قیام کیا، 5ویں دن جمعہ کے دن وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں بنی سالم بن عوف کی مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا، اسی جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا کیا. یہ ابن حشام کی روایت ہے. تو یہ ہے پہلا جمعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بنی سالم بن عوف کی بستی میں جو ہے وہ ادا کیا. اچھا، اب دوسری اہم بات یہ کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اذان کا، تو اذان سے مراد جو ہے وہ اذان کو کہا جا رہا ہے نا کہ جب اذان جمعے کی ہو، جب تمہیں پکارا جائے تو پھر تم جو ہے کیا کرو کہ تم جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. تو یہ کون سی اذان ہے؟ اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اذان جو خطبے سے کافی دیر پہلے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے. جمعے کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو جمعہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کیسے پتا چلے کہ یہ وہ اذان ہے جو یہاں پہ جس اذان کا ذکر کیا گیا ہے وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں دلیل ہے یہ حدیث، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بھی یہی عمل ہوتا رہا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے پہلے ایک اور اذان دلوانی شروع کر دی جو مدینے کے بازار میں ان کے مکان زورا پر دی جاتی تھی، واو را الف حمزہ، یہ بخاری ابو داؤد نسائی اور تبرانی کی روایت ہے. تو آپ کا آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل گیا کہ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو جمعے کی نماز کے وقت کیا ہوتا ہے کہ دو اذانیں ہوتی ہیں نا، پہلی جو اذان ہوتی ہے وہ تیاری کی ہوتی ہے کہ اب جو ہے اذان ہو رہی ہے تو نماز کی تیاری کی جائے، اور دوسری اذان جو ہوتی ہے وہ یہ کہ جب خطبہ شروع ہونے لگتا ہے اور اس وقت دی جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے پھر خرید و فروخت جو ہے وہ چھوڑ دی جائے. اس سے یہ مراد ہے کہ اے ایمان لانے والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑو. تو کس چیز کی طرف دوڑنا ہے؟ خطبے کے لیے بھی بھاگنا ہے اور نماز کے لیے بھی. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خطبے کو نہیں سنتے، خطبے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، گھر سے ہی لیٹ آتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بعض امام جو ہیں بہت لمبے لمبے خطبے دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو توجہ ہی نہیں دیتے کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ فرض چار رکھتے ہیں، ظہر کی فرض ہے نا، تو خطبہ دو رکھتوں کا مصداق ہے. پھر اس سلسلے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیا کرتے تھے کہ پہلے خطبہ دیتے پھر اس کے بعد نماز ادا کرتے. اور اس سلسلے میں جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن ملائکہ ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں. اذا خرج الامام، جب امام جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اذا خرج الامام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، تو فرشتے جو ہیں نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. تو کیا بات پتا چلی کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ خطبہ ہے جس کو فرشتے جو ہے وہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ خطبے کے ذکر اللہ نے کیوں کہا، اس لیے کہ اللہ کی حمد و ثنا اس میں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلوات بھیجا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے جو احکام ہیں جو شریعت کے احکام ہیں ان کی تعلیم اور تلقین ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں اس پر عمل کرنے لگیں. اسی طرح جو ڈرنے والے نیک بندے ہیں پھر ان کی تعریف اور ان کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا، کہ اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ نیکی کرنے لگتے ہیں. پھر اس سلسلے میں یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا بھاگ کر آؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ فس آؤ جو ہے اس کے معنی یہ سمجھے جائیں کہ بھاگ کر آنا. اس کے معنی پھر کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب نماز کھڑی ہو تو اس کی طرف سکون و وقار کے ساتھ چل کر آؤ، بھاگتے ہوئے نہ آؤ، پھر جتنی بھی نماز مل جائے اس میں شامل ہو جاؤ اور جتنی چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. یہ صحاح ستہ کی روایت ہے. تو حدیث میں بھاگ کر نماز آنے سے منع کیا گیا ہے. تو صحیح کیا ہے؟ کہ اذان کی آواز سن کر فوراً مسجد میں پہنچنے کی فکر کرنے لگے. اب یہ نہیں کہ سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا ہے، بلکہ کہہ کہ اس کی فکر کہ کیسے میں فوراً مسجد میں جو ہے وہ پہنچ جاؤں. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک لوگوں کے بھاگ بھاگ کر چلنے کی آواز آئی. نماز ختم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ ان لوگوں نے عرض کیا ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آ رہے تھے. فرمایا ایسا نہ کیا کرو، نماز کے لیے جب بھی آؤ پورے سکون کے ساتھ آؤ، جتنی مل جائے اس کو امام کے ساتھ پڑھ لو، جتنی چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اچھا، اب یہ جو ہے کہ وزر البے کے خرید و فروخت چھوڑ دو، پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی صرف خرید و فروخت تجارت کرنا ہی چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ تاجر تو تجارت چھوڑ دے اور باقی لوگ اپنا یہ کام نہ چھوڑے جو وہ کر رہے ہیں، نہیں، इसके मानी ये है नमाज के लिए जाने की फिक्र और एहतमाम करनी है, अब दूसरी सारी मसरूफियात छोड़ देनी है। गए का जिक्र इसलिए किया कि वहां पे तिजारत खूब चमकती थी और फिर जुमे के दिन आस पास की बस्तियों के लोग भी सिमट कर एक जगह जमा हो जाते थे, ताजिर भी अपना माल जो थे दूर दूर से वहां लेकर पहुंच जाते। अब लोग क्या करते कि अपनी जरूरत की चीजें खरीदने में लग जाते और जो है जैसे इमाम ने अंदर खुतबा शुरू कर दिया तो उसमें तसाहल होने लगता। तो मानी इसके फिर ये हैं कि जितने भी मशागिल हैं, तिजारत का है, खरीदो फरोख्त का है, कोई भी काम किए जा रहे हैं, तो उनको छोड़कर जो है वो जुमे का इहतमाम किया जाए। कोई ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब करने वाले लोग हैं, तो उसका जो है वो इहतमाम करे। तो ये है इसके मानी। और जुमा जो है इस सिलसिले में ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि जुमे की जो नमाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कितनी ताकीद की। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह की रवायत है कि हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता है कि किसी और शख्स को अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं और जाकर इन लोगों के घर जला दूं जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। तो जुमे की नमाज जो है इतनी आम है कि रसूल अल्लाह ने ऐसे सख्त अल्फाज कहे, और ये बुखारी की रवायत है, मुस्नद अहमद की ये रवायत है। फिर इसी तरह हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो और जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि हमने जुमे के खुतबे में हुजूर को ये फरमाते सुना है लोगों को चाहिए कि जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं वरना अल्लाह इनके दिलों पर ठप्पा लगा देगा और वो गाफिल होकर रह जाएंगे। इसे भी मुस्नद अहमद और मुस्लिम और निसाई ने रवायत किया है। फिर इसी तरह जो है एक और हमें रवायत मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो शख्स किसी हकीकी जरूरत और जायज उजर के बगैर महज बेपरवाही की बिना पर मुसलसल 3 जुमे छोड़ दे अल्लाह इसके दिल पर मोहर लगा देता है। और एक रवायत को तो ये अल्फाज हैं कि अल्लाह इसके दिल को मुनाफिक का दिल बना देता है। आप सोच लीजिए कि ये कितनी सख्त जो है ये क्या है कि कितना सख्त ये हुक्म है और कितनी सख्त बात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और हमारे जो यहाँ के बाहर की दुनिया के मुसलमान हैं उनको सोचना चाहिए कि जुमे के दिन जुमा का अहतमाम ना करना फिर कितनी बदबख्ती की बात है। फिर इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से लेकर कयामत तक जुमा तुम लोगों पर फर्ज है, जो शख्स उसे एक मामूली चीज समझकर या इसका हक ना मानकर इसे छोड़े अल्लाह इसका हाल दुरुस्त ना करे ना उसे बरकत दे। खूब सुन रखो, इसकी नमाज नमाज नहीं, इसकी जकात जकात नहीं, इसका हज हज नहीं, इसका रोजा रोजा नहीं, इसकी कोई नेकी नेकी नहीं जब तक कि वो तौबा ना करे, फिर जो तौबा कर ले अल्लाह इसे माफ करने वाला है। तो फिर इन सारी बातों से क्या बात पता चलती है कि जुमे की नमाज जो है ये बहुत अहम है। और जुमे के सिलसिले में ये भी याद रखें कि आपने औरत बच्चे गुलाम मरीज और मुसाफिर को इसकी फर्जियत से मुस्तस्ना करार दिया है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह की रवायत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के लिए निकलना हर बालिग पर वाजिब है। और फिर इसी तरह ये निसाई की रवायत है। फिर एक और मौके पर आपने फरमाया जुमा हर मुसलमान पर जमात के साथ पढ़ना वाजिब है सवाए गुलाम औरत बच्चे और मरीज के। ये अबू दाऊद और हाकिम की रवायत है। फिर एक मौके पर आपने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और रोजे आखरत पर ईमान रखता हो इस पर जुमा फर्ज है इल्ला ये कि औरत हो या मुसाफिर या गुलाम या फिर मरीज। अच्छा, यहां पर जो एक और बात बहुत याद रखने वाली है वो ये है कि जुमा की नमाज का एहतमाम करना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से हमें क्या बात पता चलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का नमाज को लंबा करना और खुतबे को मुख्तसिर करना इसके समझदार होने की निशानी है। सो तुम नमाज को लंबा किया करो और खुतबा خطبے کو چھوٹا، اور بعض بیان تو جادو ہوتا ہے، یعنی جامع بھی ہیں مختصر ہیں اور جادو کا ساسر، یہ امام مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ جو خطبہ دینے والے امام ہیں ان کو خطبہ اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ جاب، اب بعض لوگ جاب سے یہاں پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو وہ تھوڑی سی دیر کی ان کو چھٹی ملتی ہے، اب وہ خطبہ اتنا لمبا ہوتا ہے یا ادھر ادھر کی بات کے بےچارے اٹھ کر پھر چلے جاتے ہیں نا. تو یاد رکھیے کہ خطبے کو جو ہے وہ اب لمبا کرنا ہے کہ یا مختصر کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خطبے کو مختصر کرتے تھے اور نماز جو تھے اس کو لمبا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر اسی طرح جو ہے بات صرف اتنی نہیں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ نماز پڑھی جائے اور جمعے کی نماز کی فضیلت ہے، بلکہ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جمعے کا دن بھی بڑا جو ہے وہ اہم دن ہے. کیسے پتا چلتا ہے کہ جمعے کا دن جو ہے یہ بہت اہم دن ہے؟ اس لیے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. بعض روایات میں ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد سے نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان دعا قبول ہونے کا وقت ہے. اس کو جو ہے وہ امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جمعے کے دن جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے اس گھڑی کو عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک تلاش کرو، یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت، اس کا کتنا زیادہ اجر ہے نا. اور یہاں تک کہ جس نے جمعے کے دن سورت کہف پڑھ لی اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن رہے گا. جمعے کے دن اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر میں یا دل میں ایک ہفتے کے بقدر روشنی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو دارمی کی ایک روایت سے جمعے کے دن سورت ہود پڑھنے کی بھی جو ہے وہ فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اور پھر جمعے کے دن اور کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف کثرت سے پڑھنا. جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اجر ہے. جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. اس دن درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غسل کیا پھر نماز جمعہ پڑھنے آیا اور آ کر اپنے مقدر کی نماز پڑھی پھر خاموش بیٹھ کر نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطیب خطبے سے فارغ ہوا پھر اس نے امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی تو اس کے وہ سارے گناہ بخش دیے گئے جو اس سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک سرزد ہوئے، بلکہ 3 دن کے مزید گناہ بھی بخش دیے گئے. یہ امام مسلم کی روایت ہے. اور اس سلسلے میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہے وہ جمعے کی جو جب نماز کے لیے آتے ہیں تو اس وقت جو ہے بیٹھنے کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن نہایا دھویا اور اپنے بھس بھر اس نے پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا، پھر تیل لگایا، خوشبو لگائی اور دوپہر ڈھلتے ہی مسجد میں جا پہنچا اور 2 آدمیوں کو ایک دوسرے سے ہٹایا نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس نے ان کے سروں یا کندھوں سے پھاند کر صفوں کو چیر کر یا 2 بیٹھے ہوئے نمازیوں کے بیچ میں جا کر بیٹھنے کی غلطی نہیں کی، جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے جو ہے وہ بیٹھ گیا اور پھر سنتیں وغیرہ پڑھیں یا جو بھی. تو پھر اب کیا ہے کہ ان 2 آدمیوں کو اس نے بیچ میں سے ہٹایا نہیں اور جو ہے بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے نماز سنت وغیرہ کی ادا کی جو بھی اللہ نے اس کے حصے میں لکھی تھی. پھر جب خطیب ممبر پر آیا تو خاموش رہا تو ایسے شخص کے وہ سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو ہے وہ اسے سرزد ہوئے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کو پہلی صف کا اجر و ثواب معلوم نہیں ہے، اگر پہلی صف کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ پہلی صف کے لیے قرعہ اندازی کرنے لگے کہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں، اب سب کا حق ہے تو اب قرعہ ہونے لگے. تو یہ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ 5 عمل ایسے ہیں جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا اللہ اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اور پانچ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک بیمار کی عیادت، نمبر دو جنازے میں شرکت، نمبر تین روزہ رکھنا، نمبر چار نماز جمعہ پڑھنا، نمبر پانچ غلام کو آزاد کرنا. تو آپ سوچ لیں کہ کتنا اس کو اجر ملے گا. اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی رات میں سورت دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو بہرحال پھر اہم بات کیا ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے نا اس کا اہتمام کرنا. جمعے کا دن مسلمانوں کا خاص دن ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ایسا نہ ہو کہ جمعے کا دن جو ہے اس کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. کیونکہ جمعے کا دن جو ہے اس سلسلے میں اتنی زیادہ احادیث اور پھر اس کے لیے نماز جمعہ بھی اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ ایسی گھڑی کہ جس میں انسان کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں. تو آپ سوچیں تو صحیح کہ پھر یہ انسان کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ خوش قسمتی ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جمعے کا اہتمام نہ کرے. تو یہاں پہ بھی جو بات کہی گئی وہ کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز پوری ہو جائے. فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے. واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو. کتنا یاد کرنا ہے اللہ کو؟ کثیرن، بہت زیادہ. لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اچھا، پہلے کہا جا رہا ہے کہ جمعے کا جب وقت ہو، جمعے کے لیے جب اذان ہو تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ جمعے کی نماز کی طرف جو ہے وہ دوڑا جائے اور بھاگا جائے. اب کہا جا رہا ہے کہ جب فرض ادا کر لو، اب جمعے کا فرض ادا کر لیا تو اب یہ نہیں کہ سمجھو کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے. مسلمان قوم چھٹیاں کر کے بڑی خوش ہوتی ہے. چھٹیاں منا کے ایک نہیں دو دو مل جائیں تو اور ہی اچھی بات ہے. صبح بھی جلدی نہیں کرنی اور رات کو بھی جلدی وقت پہ سونا نہیں، رات کو دن بنانا اور پھر اس کے بعد جو ہے صبح دیر سے اٹھنا اور اس کے بعد پھر اس بات پر خوشیاں منانا کہ بس چھٹی مل جائے. تو اصل بات کیا ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو حرکت میں رہتا ہے، اور حرکت میں برکت ہوتی ہے. سفر بھی وسیلہ ظفر ہوتا ہے نا. تو کرنا کیا ہے؟ محنت اور مشقت کرنی ہے، کام کرنا ہے اور پھر خوب کرنا ہے. پھر اسی طرح جو دوسری یہاں بات ہے، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب نماز پوری ہو گئی ہے تو اب زمین میں پھیل جاؤ. فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. زمین میں کیوں پھیلنا ہے؟ روزگار کی تلاش میں، حصول علم میں. حصول علم کرنا چاہتے ہو یا پھر روزگار کی تلاش کرنا چاہتے ہو، جو بھی تمہارا کوئی کام ہے اس کے لیے تم زمین کے اندر پھیل جاؤ. اب یہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد اب فارغ ہیں اور چھٹی ہے، بلکہ کیا ہے؟ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو. تو یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پابندی جو تم پر لگائی گئی تھی اذان سننے کے بعد، اب خرید و فروخت چھوڑ دو، اب وہ پابندی ہٹ گئی ہے، پابندی ختم ہو گئی ہے. اور اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہارے لیے رکھا ہے اب اس کو تم لوگ تلاش کرنا شروع کر دو، اللہ کا فضل جو ہے اس کو تم تلاش کرو. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کاروبار ہے، تجارت ہے، تمہارے دنیا کے دوسرے مقاصد ہیں، تم طالب علم ہو، تعلیم حاصل کر رہے ہو، تم استاد ہو، تم کسی کو پڑھا رہے ہو، تمہیں کہیں عیادت کرنی ہے، تمہیں کوئی کسی کے جنازے میں جانا ہے، کوئی بھی جو بھی تمہارے کام ہے، تو اب تم اس کو جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دو. پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا، وذکر اللہ کثیرن، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. اب آپ دیکھ لیے یہاں ذکر سے کیا مراد ہے، معنی یہ ہے کہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے. پہلے یہ کہا کہ نماز یعنی اللہ کا ذکر ہے، پیچھے ابھی آپ نے پڑھا نا، اللہ تعالی نے کیا بات کہی تھی، یہی بات تو کہی تھی کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور تجارت چھوڑ دو. اب کہا جا رہا ہے کہ اب نماز تم نے ادا کر لی ہے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے تم اللہ کے فضل کو بھی تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. تو اب اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ تجارت جب کرو، جب بزنس کرو، جب اپنے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ، تو یاد رکھنا کہ کاروبار میں لگ کر اللہ کو بھول نہ جانا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا. کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جب اپنے کاروبار کام دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو اب جو بھی کام تم کر رہے ہو، مثلا مریض کی عیادت کر رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی قرض دار کی قرض کی ادائیگی کا اہتمام کر رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے معاشی معاملات کا جائزہ لے رہے ہو، اپنے کاروبار فیکٹری بزنس زمینوں کا، تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. تو تمہارا اخلاق اور کردار کیا ہے کہ جمعے کی جو غرض و غایت ہے نا، جو اس کی روح ہے، اس کو نہ بھولنا. جمعہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے نکلنے، جمعے سے فارغ ہونے کے بعد جو بھی کچھ کر رہے ہو تو وہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی یاد، اس کو مت بھولنا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن میں یا اسلام میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو کثرت سے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کو کثرت مطلوب نہیں ہے، کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے. لیکن ذکر کی جب بات ہوتی ہے تو پھر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے. اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے میں جو ہے وہ انسان کی کوئی مصروفیت اس کے لیے آڑے نہیں آتی. وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، پہلو کے بل بھی کر سکتے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے، استری کرتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، اور گاڑی چلاتے ہوئے، کچھ بھی ہماری مصروفیات ہیں، ہم اپنے دل اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ سکتے ہیں. تو عام طور پہ ویسے کیا ہے، اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بیسٹ عمل کرنے والا کون ہے. لیکن ذکر کی بات ہوتی ہے تو پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. لعلہ کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے، اسا کے معنی دیتا ہے کہ شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. تو یہ شاید کیوں کہا، تمہاری نیت اور صحیح پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہاری کوشش اور محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیسے ہو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے جو ہے وہ دیکھا، جب وہ دیکھتے ہیں تجارتن تجارت، او لہوا یا کھیل، انفدو تو دوڑتے ہیں، تو ادھر بھاگ گئے. انفدو کے معنی ہے کہ اس کی طرف لپک گئے، الیہا اس کی طرف، وترکو کا اور چھوڑ دیتے ہیں تجھ کو، کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قائمہ کھڑا. قل کہہ دیجئے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیرن، کہیں بہتر ہے، من اللہوی کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اور یہ آیت نمبر 11 جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کے شان نزول میں ہمیں جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا، اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے، ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے اور 12 آدمیوں کے سوا باقی سب بقیع کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت 12 آدمیوں کے ساتھ 7 عورتیں باقی رہ گئی تھیں، پھر ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ ایک عورت باقی رہ گئی تھی. بہرحال کہ کچھ لوگ رہ گئے اور باقی لوگ جو تھے وہ جو آیا تھا قافلہ اس کی طرف جو تھے وہ بھاگ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قافلہ جو آیا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، تو ایسا کیوں ہوا؟ اصل وجہ یہ جس کو آپ یاد رکھیں کہ مدنی دور جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے بڑی ہی پریشانی کا دور تھا. مسلمان مہاجر ہجرت کر کے آئے، معاشی تنگی تھی اور چیزیں جو تھی وہ مہنگی تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ منافق بھی امیر تھے اور اس کے علاوہ جو یہودی تھے وہ بھی جو تھے وہ بہت امیر تھے، لیکن مسلمان جو تھے وہ بڑی تنگی کی زندگی جو تھے وہ بسر کر رہے تھے. اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خطبہ دے رہے ہیں اور جمعے کی نماز جو ہے وہ ادا ہو رہی ہے، تو ایسے میں ہوا کیا کہ جو ہے وہ ایک آتا ہے قافلہ، اور قافلہ جو ہے وہ جب آتا ہے باہر سے تجارتی قافلہ تو اس میں مال جب بکتا ہے تو سستا ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں یہ روایت بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت دحیہ بن قلبی وہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ جو تھے وہ ان کا یہ قافلہ آیا تھا، اور جب وہ ان کا قافلہ آیا تو ان کے گھر والوں نے جو ہے وہ ڈھول باجے اور اس طرح بجا کر جو ہے نا ان کا استقبال کیا. تو کیوں انہوں نے اس کا استقبال ایسے کیا؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چل جائے اور لوگ جمع ہوں، اور پھر آپ پتہ ہے لوگ جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر بہتوں ہونے لگتا ہے تو چیز ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ نکل جاتی ہے. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں جب کوئی خاص قافلہ آتا ہے، یا جیسے آپ دیکھیں کہ آئس کریم کی گاڑی آتی ہے، آئس کریم کی گاڑی کیا کرتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس کے پاس کچھ میوزک ہوتی ہے، کچھ ایسا جو ہے وہ سائرن یا ہارن ٹائپ ہوتا ہے کہ اب بچوں کو آپ نے بھلے سے آئس کریم کھلا کر دبکا کر کمرے کے اندر بٹھایا، بڑا ہم کام کر رہے ہیں، اب جہاں جہاں وہ آئس کریم کی گاڑی کی آواز پہنچ رہی ہے اب بچے نکل نکل کر باہر آ رہے ہیں اور امی کو تنگ کر رہے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں. ایک ہی ان کا مطالبہ ہے، بے شک وہ برف کیوں نہ ہو، خراب کیوں نہ ہو، بچے کہتے ہیں ہمیں یہ آئس کریم لینی لینی ہے نا. آپ منع بھی کرتی ہیں، آپ نے اچھی خرید کر لا کے رکھی ہوئی ہے، آپ ان کو وہ دیتی ہیں اچھے چلو بہلانے کے لیے، پھر وہ کہتے ہیں سارے بچے وہی کھا رہے ہیں ہمیں بھی وہی جانا ہے. تو کیا ہے، سب کو اپنی طرف اس کی آواز نے متوجہ کر لیا نا، جہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا. تو اب کیا ہوا کہ جب وہ اس کا ڈھول تماشا ہونے لگا اور آوازیں آنے لگی تو سارے لوگ جو تھے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اور متوجہ ہونے میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں غربت تھی نمبر ایک، اور دوسری بات یہ کہ چیزیں نایاب تھیں، نایابی کا زمانہ تھا. جو لوگ جو تھے وہ نماز کو خطبے کو چھوڑ کر چل دیے، تو انہوں نے چھوڑا سوچا کہ نماز کے بعد خطبہ چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مال خریدنے میں یہودی اور منافق آگے نکل جائیں گے، وہ تو پہلے ہی امیر ہیں، ہم مسلمانوں کو تو زیادہ ضرورت ہے، غربت بھی ہے، تو اس لیے وہ جو تھے وہ نکل گئے. اور دوسرے جو تھے مسلمان جو رہ گئے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے سپرد جو ہے وہ معاملہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا جو ہے وہ رازق ہے، یعنی ہمیں نماز جو ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، اور ادھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے لوگ مسجد میں رہ گئے، عرض کیا گیا 12 مرد اور ایک عورت باقی رہ گئے. آپ نے فرمایا اگر یہ بھی باقی نہ رہتے تو ان پر آسمان سے پتھر برسا دیے جاتے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم سب یکے بعد دیگرے چلے جاتے اور کوئی مسجد میں نہ رہتا تو یہ وادی آگ میں بہہ نکلتے. اس وادی پر جو ہے وہ کیا ہوتا، آگ کا عذاب جو ہے وہ آ جاتا. تو اس سے پھر کیا بات پتا چلتی ہے इससे ये बात पता चलती है कि क्योंकि सब नहीं गए थे ना, तो कुछ लोग जो थे वो मौजूद थे और वो नमाज पढ़ रहे थे। कहते हैं इसमें खुलफाए राशिदीन थे और कुछ और साहबी जो आके आपके पीछे थे। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है ये आयात नाजिल कर दी। क्या फरमाया, वाइदा रऊ तिजारतन, के इन लोगों का हाल ये है कि जब देखते हैं तिजारत औ लहवा या खेल। यहाँ पे जो लहव है ना, ये उसको ढोल तमाशे को कहा गया है, तबल वगैरह, वो जो काफले के आगे आगे बजाया जा रहा था। और जब वो उन्होंने खेल तमाशा होते देखा तो इन फद्दू इलैहा, तो इसकी तरफ लपक गए। तो फा द्वाद द्वाद, इसके मानी होते हैं बिखरना, किसी चीज को इस तरह तोड़ना कि वो अलग अलग हो जाए। आपने शीशे का टूट कर, टूट टूट कर अलग अलग होना देखा है? परसों रात ग्लास टूटा और ऐसे मोतियों की तरह उसका जर्रा जर्रा अलग हो जाता है। यहाँ का जो शीशा है कैसा है, पाकिस्तान का कहीं का भी शीशा कैसे टूटता है, किसी विंडो का टूटे या जिसमें आप अपना चेहरा देखती हैं वो टूट जाए, या फिर ये ग्लास या बर्तन, तो कैसे किरची किरची उसकी बिखर जाती है। तो उसके लिए फद्दा लफ्ज आता है, किसी चीज के पूरे अज्जा का आहिस्ता आहिस्ता मुतफरिक होना और परागंदा हो जाना। तो अब क्या है कि जमात में तो क्या है, सब बनाकर नमाज पढ़ी जा रही है ना, और अब क्या हुआ कि उसको छोड़कर लोग उस खेल तमाशे और तिजारत की तरफ मुतवज्जो हो गए। वतरकू का, और आपको छोड़ दिया, कहा कि ज़मीर रसूल अल्लाह के लिए, कैसे किस हाल में छोड़ा, क़ाइमा खड़ा। ये वाक्य की संगीनी है, वाक्य की संगीनी का खास पहलू क्या है कि रसूल खुद खुतबा दे रहे थे और रसूल अल्लाह को खुतबा में इस तरह छोड़कर वो चल दिए, तो ये दीन की नाकदरी है, ये सुए अदब है कि उस्ताद पढ़ा रहा है, अल्लाह के नबी पैगंबर पढ़ा रहे हैं और लोग जो थे वो वहां से नकदरी करते हुए चले गए। और उनकी उनका हाल तो वही था जो कि यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया कि इल्म की उन्होंने कदरी ना की। कुल कह दीजिए, मा इंदल्लाही, जो अल्लाह के पास है खैरुन, ज्यादा बेहतर है। इनसे कहो जो कुछ अल्लाह के पास है वो ज्यादा बेहतर है, खैरुन ज्यादा बेहतर, किससे, मिन लहवी व मिन तिजारा, खेल तमाशे और तिजारत से। लहव का मतलब आपको पता ही है ना, हर उस चीज को कहते हैं जो इंसान को उसके असल मकसद से गाफिल कर दे। फिर इसमें जो है वो नाच गाना, डांस, नावल, अफसाने, फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशा, तिजारत, हर वो चीज जिससे इंसान अपने मकसद जिंदगी से गाफिल हो जाए। और तिजारत का लफ्ज भी ज़वील अज़दाद में से है कि खरीदना भी और बेचना भी, तो खेल और तमाशे से ज्यादा बेहतर क्या है, जो अल्लाह के पास है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। इसके क्या मानी है कि अल्लाह सबसे बेहतर जो है वो रिज्क देने वाला है, तो इसके मानी ये है कि ए मुसलमानों, अकलमंदी का तकाजा ये है कि दुनिया के पीछे मत भागो, बल्कि उस चीज के पीछे जाओ जो कि अल्लाह के पास है, उसके तालिब बनो। तो अल्लाह के पास क्या है, अल्लाह के पास उसकी जन्नत है। फिर अगर तुम अल्लाह की रजा की तलब रखोगे तो तुम अबदी जन्नत के बादशाह बन जाओगे, अबदी बादशाही के मालिक बन जाओगे। अगर तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज कर दिया और सारी दुनिया की दौलत भी समेट ली, तो आखिर कितने दिन तक, दुनिया कितनी है, सारी दुनिया भी मिल जाए तो कितनी देर तक, कुछ देर, फिर दुनिया तो नापायदार है, कुछ अरसे के बाद तो दुनिया फिर खत्म हो जाती है, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो फिर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह की अतात, अल्लाह के रसूल की अतात, और जो है वो क्या करो कि अल्लाह के पास जो रिस्क है और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है, उसके तलबगार बन जाओ। आमतौर पे जो है वो दुनिया में जो रिस्क मिलता है वो भी तो अल्लाह ही देता है ना, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है खैरुर राज़िकीन, तो जितने भी रिस्क के असबाब हैं इनमें सबसे बेहतरीन जो रिस्क का सबब है और सबसे जो आला है और सबसे मुकम्मल है, वो उस राज़िक जो है वो अल्लाह है। आप देख लें अल्लाह ताला कुरान में अपने आप को कहीं अहसनुल खालिकीन से मुतारिफ करवाते हैं, कहीं खैरुल गाफिरीन, कहीं खैरुल हाकिमीन, कहीं खैरुल راہمین تی خیر الناصرین. اب یہاں پہ جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں اگر تم کہیں جاب کرتے ہو, تمہیں تنخواہ ملتی ہے, تم محنت مزدوری کرتے ہو, تمہیں کوئی روٹی دیتا نظر آتا ہے, تم کوئی بھی کام کرتے ہو تو لگتا ہے کہ دنیا کے لوگ تمہیں روزی دے رہے ہیں یا تنخواہ دے رہے ہیں یا جاب دے رہے ہیں, لیکن یاد رکھنا کہ سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ ہے. واللہ خیر الرازقین, سب سے بہتر رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے. تو پھر اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے کہ اذان جمعہ سننے کے بعد کیا کرنا چاہیے, جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے شوہر, باپ, بیٹے, بھائی, جو گھر کے فیملی کے مرد ہیں نا, ان کے ساتھ مل کر نا سورج جمعہ پڑھیں, اور آداب زندگی میں بھی نماز جمعے کے آداب ہیں لکھے ہوئے, آپ وہاں سے پڑھیں, یا آپ جو ہیں وہ منہاج المسلم سے پڑھ سکتی ہیں, یا آپ جو ہیں کہیں سے بھی جمعے کے بارے میں کیا احکامات ہیں, تاکہ ہمارے جو فیملی کے مرد ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ جمعے کی نماز جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور یعنی یوم العروبہ کے نام سے تو پہلے سے وہ لوگ کرتے تھے, پھر جس کو یوم الجمعہ کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا. تو یہ جو اہم بات ہے یہ ہم یاد رکھیں, اور جمعے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب مسلمانوں کو جو ہے وہ جمعے کا اہتمام کرنے والا بنائے, اور نیکیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھائے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورت جمعہ اور سورت اذا جاء اکل منافقون پڑھنا مسنون ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابھی اگلی ہماری سورت جو ہے وہ سورت منافقون جو ہے وہ آنے والی ہے. تو یہ تھی سورت جمعہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.